سے پہلے ایمان لانے والوں میں مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اسی طریقے سے انہوں نے جب حضرت علی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا کہ بھئی یہ اللہ کی عبادت ہے، لات و عزی کا انکار کر دو، میری دعوت کو قبول کر لو. حضرت علی نے کہا اپنے والد سے مشورہ کر کے بتاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں تھے ابھی اس کو عام کرنا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر قبول نہیں کرتے تو رک جاؤ گے، کسی سے کہو مت. لیکن جب رات گزر گئی ایک رات، تو دوسرے دن حضرت علی آئے اور کہا کہ اللہ نے میرے دل کو اس کے لیے کھول دیا، آپ دوبارہ دعوت دیجیے، آپ کیا دعوت دے رہے تھے. اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. غالباً اسی طرح سے حضرت زید نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو آپ کی سیرت کا یہ واقعہ بڑا عجیب ترین واقعہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا. ان کے جو باپ کے چچا تھے حضرت زید کے، وہ تلاش کرتے 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 ایک دن مدینے پہنچ گئے، پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے ان سے طلب کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ جو چاہے تاوان لے لیں اور یہ ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میں کوئی ظالم نہیں ہوں، اگر یہ بچہ تمہارا ہے اور تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں رکاوٹ نہیں ہوں اس میں، یہ چلا جائے، لیکن اگر یہ جانا نہیں چاہے گا تو میں زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. فرمایا کہ آپ نے تو بہت ہی انصاف کا فیصلہ فرمایا، ارے فراق میں ہم تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں اور اب تم مشکل سے ہمیں ملے ہو تو چلو. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت پائی ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں جانے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ کہا کہ ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان، میں غلام نہیں ہوں یہاں پر، مجھے جو آزادی ہے، مجھے جو یہاں غلامی ہے وہ ہزار آزادیوں سے زیادہ محبوب، اس لیے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرط محبت میں کہا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. چنانچہ لوگ زید بن محمد کہنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے کو اتنا نبھایا کہ صرف نام کے اعتبار سے آپ نے یہ نہیں کہا بیٹا قرار دیا، بلکہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح بھی کیا. تو بتائیے اتنی بات کون نبھاتا ہے؟ یہ ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں کے ساتھ بھی آپ نے وہ سلوک کیا کہ وہ ان کے گھروں سے جانے کو تیار نہیں. ہم اپنے بھائی بندوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں محسوس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے کیا؟ خالی نماز پڑھنے کا نام سیرت نہیں ہے، ذکر کرنے کا نام صرف سیرت نہیں ہے، تہجد اور نوافل پڑھنے کا نام صرف سیرت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دیکھیں، تلاش کریں، اس کے مطابق عمل کریں. تجارت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے مطابق ہو، معاملہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، تو سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ سیرت پر عمل پیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کیا تجارت، کوئی شخص تھا جس نے آپ سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں یہاں پر، آپ یہیں ٹھہریے میں آتا ہوں. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے اور وہ شخص جا کے بھول گیا، صرف نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور پھر آگے کھڑے ہو جاتے. 3 دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا اور آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے تھے. تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے ہمیں بہت تکلیف، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا. اس نے معذرت کی بہرحال کہ میں بھول گیا تھا جو بھی. لیکن یہ بتائیے اس طرح کا معاملہ اس طرح کی سیرت کیا ہم بھی اس کو اپناتے ہیں؟ کسی سے وعدہ کر لیں تو ہم جان بوجھ کر لیٹ ہو جاتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہی نہیں، کہلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. تو میرے عزیز بھائیو ہم اس پہ غور کریں. اسی طریقے سے میں نے شروع میں بتایا خواتین کے سلسلے میں تو ان کے ساتھ کتنی حق تلفیاں تھیں، کتنی زیادتیاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق دلائے. لیکن آج ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کتنے احکام ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہیں، بیٹیاں ہیں جو پردہ کرتی ہیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں. اسی طریقے سے مرد حضرات غور کریں کہ کتنے آپ کے طریقوں پر ہم عمل کرتے ہیں. ارے بھائی، جب ہم ان کے غلام ہیں تو ظاہر میں بھی ان کی غلامی اختیار کرو، باطن بھی ان کا غلام ہو. یہ کیا کہ ظاہر میں ہم کسی اور کی پیروی کریں اور زبان سے ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول. یہ دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اور دلیل ہم جب تک اپنے وجود سے ظاہر نہیں کریں گے، پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک دعوے میں سچے نہیں ثابت ہو سکتے. خواتین بھی اپنے دعوے میں سچی ہوں کہ وہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کنیزے ہیں، اور وہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اسی طریقے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی اس نہج پر کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرو. فرمایا جب 7 سال کے بچے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ. بتائیے، یہ ہے کہ نہیں؟ آج 20 سال کا بھی ہو جاتا تو ہم نہیں کہتے نماز پڑھو. غلط کاموں پر تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر نماز کی مسجد میں کوئی زیادہ آنے جانے لگے تو مصیبت شروع ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے، بہت زیادہ مسجد میں رہنے لگا ہے، اس پہ تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. خود سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں صلاحیت اتنی نہیں ہے، بعض کی اولاد ماں باپ سے آگے نکل جاتی ہے دین کے معاملے میں، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ الحمدللہ کسی بری صحبت میں نہیں، اچھے کام کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتا، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے جہاں تک اللہ اور رسول نے اجازت دی، اور جہاں منع کیا ہے وہاں رک جاتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا ان باتوں کا خیال کریں تو دیکھیے کون سی چیز ایسی ہے جس کی ہمیں ہدایات نہیں دی گئی. بچوں کے لیے بھی ہدایات ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہدایات ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہدایات ہیں، ہمیں چاہیے ان پر ہم عمل کریں. آج ہم نے صرف اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں، ساری ساری رات جاگتے رہیں اور اس کے بعد نماز غائب ہو جائے. میرے عزیز بھائی، خوب ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج دنیا کے اندر مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہیں اس کی وجہ صرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، آپ کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کریں تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ وہی عروج عطا فرما سکتے ہیں جو عروج کے صحابہ اکرام کو حاصل ہوا، کیونکہ غلامی رسول کی وجہ سے انہیں سارے عروج حاصل ہوئے، صحیح معنی میں غلامی اختیار کی. لیکن اگر ہم نام دعوے تو کرتے رہیں لیکن حقیقت میں ہم غلام کسی اور کے ہوں، حقیقت میں ہم نے اپنے گلے میں پٹا کسی اور کے نام کا ڈالا ہو، ہمارا لباس کسی اور کی طرف رہنمائی کرتا ہو، تو بتائیے پھر غلامی کس بات کی؟ دعویٰ تو دلیل چاہتا ہے، جب تک ہم دلیل پیش نہیں کریں گے غلامی میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ہر پہلو کو نظر رکھیں اور آپ کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس ماہ مبارک میں بلا شک و شبہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یا آپ کی بات سے جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دنیا میں سب لوگوں کے ذکر خیر سے بہتر اور بڑھ کر. وہ شخص بہت ہی بدبخت ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ناراض. اس لیے قسم کا الزام لگانے والے وہ خود سوچ لیں کہ ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو سب سے بڑھ کر. کائنات میں آپ چاہیں کسی بھی شخص کی تعریف کر لیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ ان سب پر فائق ہے. اور ہم نبی کریں تو اللہ نے ورفانا لکا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ یہ مقتول نسل ہو گئے، یہ ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل قطع ہو گئی. اور لوگ آپس میں کہنے لگے کہ فکر مت کرو میاں، اگر یہ مر جائیں گے ریاض باللہ تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی نرینا اولاد ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے سے تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسل چلی. آج جتنے بھی سید اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اگر واقعتاً ان کا نسب نامہ صحیح ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ان سے اسی لیے علوی بھی کہلاتے ہیں.
کیا کر رہا ہوں
تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہاں آتینا کلکوثر کا کہہ رہا تھا اولاد کی ابتری کی بات کر رہا تھا کہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورت نازل فرما دی کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا انا آتینا کلکوثر فصلی لربک وانحر ان نشانیک هو الابتر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا نام لیوا ان کا کوئی نہیں ہوگا ان کی نسل ہم نے قضا کر دی بتائیے ابو جہل کی اولاد میں سے ہونا کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے آج کوئی نہیں جانتا کہ ابو جہل کی اولاد کہاں ہے ابو لہب کی اولاد کہاں ہے کوئی نہیں جانتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کو دنیا کے ہر خطے میں مل جائے گی ہر شخص اپنے آپ کو ان کی غلامی میں ہونے کو فخر سمجھتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں لیکن اولاد ان کی معلوم نہیں کہ کہاں ہے اور ہے بھی تو وہ اپنے آپ کو ابو لہب ابو جہل کی اولاد کہلانا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا تو کوئی چاہے الٹا لٹک جائے آپ کا ذکر نیچا نہیں ہو سکتا چاند پر تھوکنے سے چاند کو کوئی نقصان نہیں ہے تھوکنے والے پر ہی تھوک آتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بلند و بالا ہے اللہ رب العزت نے جس کے ذکر کو بلند کر دیا اس کے ذکر کو کوئی نیچا بھی کرنا چاہے نیچا نہیں کر سکتا اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی پورے عالم میں لیکن اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کسی مہینے کی کسی دن کی کوئی قید نہیں بلکہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کریں جو مسلمان اللہ اور رسول کے طریقوں پر چلتے ہیں بھائی وہ جب صبح اٹھ رہے ہیں اور آپ کے طریقے پر انہوں نے صبح کی الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور کہہ کر اٹھے آپ کی سیرت پر عمل کیا کہ نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اس نے وضو کیا یہ آپ کی سیرت پر عمل ہے یا نہیں پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تہجد پڑھ لی آپ کے طریقے پر عمل ہے یا نہیں پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ آپ کے طریقے پر عمل ہے یا نہیں تو یہ آپ کا ذکر نہیں مجھے بتائیے کہ یہ ذکر ہٹ کر ہے کچھ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے جو ذکر کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی طرح ظہر کی نماز عصر کی نماز مغرب عشاء اور نماز کی ہر رکعت کے اندر ہر قعدے کے اندر ہم تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے کون سی نماز خالی ہے مجھے بتائیے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں انہیں اس قسم کی الگ سے کوئی محفل سجانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ وہ 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہے تو آپ ایسے کیوں نہ بن جائیں کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو آپ کی سیرت کا ذکر ہو اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کر لیجئے خود بخود جو ہے وہ سارا ذکر آپ کا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا اس لیے کسی مجلس اور کسی محفل کے ساتھ آپ کا ذکر خاص نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ نے بلند کر دیا اس لیے کوئی دن مخصوص کرنا بلکہ یہ ظلم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ذکر کر لو بھائی اس مہینے میں مجلس کرا لو اس مہینے میں 1-2 گھنٹے کے لیے ذکر کر لو اور حق ادا کر دیا ناممکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے بتائیے کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ممکن نہیں ساری دنیا مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے بیٹھ جائے دنیا بھر کے جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں اور سارے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ قلم پکڑا دیے جائیں کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کر دو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی لوگ ختم ہو جائیں گے قلم ختم ہو جائیں گے آپ کی تعریف ختم نہیں ہوگی تو اللہ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند اور وسیع فرمایا اتنی بات البتہ ضرور ہے کہ اگر آپ نماز درست طریقے پر نہیں پڑھیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ نماز کا طریقہ درست نہیں ہے مثلا 4 رکعتوں کی جگہ کوئی شخص کہے گا کہ میں 5 پڑھوں گا یا حج کا جو مہینہ ہے ذی الحج میں حج ہوتا ہے اس کی وجہ وہ کہے گا کہ میں تو جی محرم میں جا کے حج کروں گا تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی حج تو ذی الحج میں ہی ہوتا ہے اس کے بھی خاص ایام ہیں ان ایام میں حج ہوگا محرم میں کرو گے تو حج نہیں ہوگا اب اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھو جی حج سے منع کر رہا ہے میں یا پانچ رکعتیں نماز پڑھنے پر کوئی شخص کہتے ہیں جی ہمیں نماز سے روک رہے ہیں، تو بتائیے کیا نماز سے روکنا کہہ رہا ہے دائی یا حج سے روکنا؟ اسی طریقے سے ربیع الاول کے مہینے میں بعض حضرات جو بعض ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اس ذکر سے ہٹ کر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی ذکر کرو طریقے سے کرو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو اے نبی اعلان فرما دیجئے ان سے کہو فتبعونی میری اتباع کرے. وہاں تو اتباع کا حکم ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں نسخہ اکثیر بتلا دیا کہ تم اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں. قرآن مجید نے تو یہ فرمایا. دوسری جگہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو انہوں نے کیا وہ کر لو بھائی. تو یہ بتائیے ربیع الاول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آتا تھا. اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا ہم بھی کرتے آپ کی اتباع میں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے. لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ اسلام ظاہری رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام نے اس قسم کی کوئی رسم پیدا ہی نہیں ہونے دی. اسلام تو مشن کہتا ہے، جو مشن لے کر آئے اس کی تکمیل کرو بھائی، جو دین لے کر آئے اس دین پر چلو. ایک شخص اپنے باپ اس کو بلاتا ہے کہتا جی ابا جان، باپ کہتا پانی لاؤ، کہتا جی ابا جان، جی جی تو کرتا ہے لیکن جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، تو فرما بردار کہلائے. تو ہمارا معاملہ بھی یہی. اچھا حدیث میں دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے اس امت کے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے صحابہ نے ربیع الاول کو اس طرح سے اگر منایا ہو جیسے ہم منا رہے ہیں تو بلا شبہ ہم بھی منائیں گے بھائی، نہ منائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. یا یہ کہہ دیجئے کہ بھائی اس زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آتا نہیں تھا. ارے بھائی چلو لائٹ نہیں تھی تو چراغاں کے لیے کوئی چراغ تو ہوتا ہوگا، لیکن کیا کبھی کسی حدیث سے یہ ثابت کوئی کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ اس طرح؟ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دی، اس دین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا. اب دیکھیے صحابہ کرام، کوئی ترکی میں جا کر انتقال کرتا ہے، کوئی کسی اور علاقے میں جا کر مرتا ہے، کوئی کہیں جا کے شہید ہوتا ہے، یہ سب کس کام؟ دین کے لیے. یہ کام تو کیا اگر واقعتا عشق رسول ہے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اپنی ذات پر بھی اس کو لاؤ اور دنیا میں بھی پھیلاؤ. دیکھیے ایک شخص صبح سے لے کر شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، پانچوں وقت کی نماز، اپنے محلے میں پڑوس میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی سے بد زبانی بد کلامی نہیں کرتا، وعدہ پورا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، صحیح طور پر ناپتا تولتا ہے، اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. بتائیے یہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہے اگر یہ چراغ نہ بھی کرے تو بتائیے کیا اس کے اسلام میں کوئی کمی ہوگی؟ لیکن ایک شخص جو ہے وہ ساری لائٹ زمانے بھر کی لگا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ حکم پر عمل کرے، نہ نماز پڑھے، نہ سچ بولے، نہ آپ کی شکل و صورت اختیار کرے، نہ آپ کے طریقوں پر عمل کرے، تو خالی لائٹ لگانے سے پکا مسلمان ہو جائے گا؟ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم نے اس کو دین سمجھ لیا میرے عزیز بھائی، یہ دین نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑو کسی سے، کوئی کچھ کرتا ہے تو اپنے طریقہ اختیار کرتا ہے، ہمارا کام سمجھانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی بزور ڈنڈا یا بزور طاقت کسی کو نہ روکنا مقصد ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جس کو حق بات سمجھتے ہیں اس کا کہنا آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روزانہ دیگ پکا کر تقسیم کریں، کون منع کرتا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلائیے، کون منع کرتا ہے؟ ننگوں کو کپڑے پہنائیے، کون منع کرتا ہے؟ خیال کیجیے ان قیدیوں کا بھی جو بے گناہ قید ہیں، ان کو چھڑانے میں ان پیسے کو لگائیے، کون منع کرتا ہے؟ اللہ نے طاقت دی ہے، یہ لائٹیں وہاں لگائیے جہاں پر لائٹیں جل نہیں رہی، جہاں پر لوگ گرمی سے بلبلا رہے ہیں وہاں پر کچھ کام کر دیجیے. ان بچوں کو جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کی خدمت کیجیے ان پیسوں سے. وہ بچیا جو گھروں میں بیٹھی ہیں, شادیاں نہیں ہوتی, ان پیسوں سے ان کی خدمت کیجیے, کوئی اور فلاح کے کام کیجیے. شریعت نے منع تو نہیں کیا, بہت سارے کام, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہم خالی لائٹ پر خرچ کر کے پھونک دیتے ہیں صرف نبی کی محبت کے نام پر. بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں پہ لائٹ لگا لیں, عمل نہ کریں؟ کیا محبت عمل کی قید سے آزاد ہوتی؟ محبت کا مطلب یہ کہ عمل نہ کریں؟ محبت کا تو مطلب یہ ہے کہ جو محبوب ہے اس کی سیرت اپنائے, اس کا طریقہ اپنائے. حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. آپ کو پتا ہے کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے آئے تھے خالی. اللہ نے کہا میرے نبی کی شکل بنا کر آئے ہیں, میرے نبی کا حلیہ بنا کر آئے ہیں, ان کی لاج رکھ لی, کفر کی موت نہیں مریں گے, اسلام کی دولت عطا فرمائی. میرے عزیز بھائی, کچھ غور کرو, فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ بوجھ دی ہے, عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے کھلے رکھے ہیں. آپس کی محبتیں, باہم شیر و شکر رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک دوسرے کے گریبان اپنے ہاتھوں کو نہ پہنچاؤ, ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو, محبت اور پیار سے جہاں تک ہو سکے بات پہنچا دو. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا, اسے لڑنے الجھنے کی اور نزا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارا کام صرف اتنا ہے, فذکر ان نوا انت مذکر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ کا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فذکر, آپ نصیحت کیجیے. ان نوا انت مذکر اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لستا علیہم بمسیطر, کسی پر ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ڈنڈا لے کے بیٹھ جائیں کہ جناب ایسا کام ضرور کرو. نہیں, محبت پیار سے سمجھاؤ. ہمارے بھائی ہیں مسلمان, غفلت کی بنا پر, نادانی کی بنا پر, جہالت کی بنا پر بیچارے اسی کو دین سمجھتے ہیں, اسی پر عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کو محبت اور پیار سے سمجھائیں کہ دین اس کا نام, دین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلامی کا نام. آپ کے طریقوں کو مطابق عمل کرو. ہمارا مرنا جینا اور شادی بیاہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا کام ہوگا؟ شریعت پر چلنے میں ہماری زندگی باغ و بہار بن جائے گی, جنت بن جائے گی, بلکہ لذیذ تر ہو جائے گی. ہمارے حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے ہیں بڑی عجیب, کہ دیکھو بھائی, گناہ اگر تم چھوڑ دو گے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو, تم سے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ گناہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, تم خود بخود چھوڑ دو گے. صحبت کا یہ اثر ہوگا کہ گناہ خود بخود چھوڑ دو گے, بلکہ اگر تم گناہ کوئی کرائے گا بھی تو تم کہو گے نہیں بابا ہم یہ نہیں کرتے. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اہل حق کی صحبت اختیار کریں, قرآن مجید روزانہ تلاوت کریں اور اس کو کچھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ میں آتا, تھوڑا بہت ہمارے یہاں 10-20 منٹ کا درس قرآن عشاء کے بعد ہوتا ہے, اس میں تشریف لائیں. اسی طرح سے کچھ معلومات خود کریں, آگے بڑھ کر پوچھیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, تاکہ دین کے بارے میں ہماری معلومات ہوں. ہمیں افسوس سے یاد کہنا پڑتا ہے کہ بھئی جو لوگ کروڑ پتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ارب پتی بن جائیں, جو ارب پتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پدم پتی بن جائیں, اور جو اس سے بڑھ کر ہے وہ اس میں اور بڑھنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں رات دن. حتیٰ کے بعد ایسے بھی ہیں کہ جن کی جو ہے وہ نوٹوں کی دکان اور جو ہے سونے کے گودام ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو معلوم بھی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. لیکن دین کے معاملے میں یہ کہ اگر کسی کو سورہ اخلاص قل ھو اللہ یاد ہے تو وہ اگلی سورہ فلق یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میرے بھائی, دین کے معاملے میں تو آگے بڑھو نا, دنیا جائز طور پر کمانے سے منع نہیں کیا جاتا, لیکن جتنا ہم نے دین سیکھ لیا ہے اس سے اور آگے بڑھو. اگر سورہ اخلاص صرف آتی ہے تو اب اگلی سورت یاد کرو, اگلی سورت آ گئی ہے اور اس سے اگلی سورت یاد کرو. دین کا ایک مسئلہ معلوم ہو گیا, دوسرے معلوم کرنے کی فکر کرو. جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے دین کس طرح آئے گا ہمیں؟ دنیا کی فکر کرتے ہیں, اپنے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ دنیا بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی, ہم میں سے کوئی 60 سال کا ہو گیا, کوئی 70 کا ہو گیا, کتنا جی لیں گے ہم اور کرنا چاہیے. چلو کوئی اگر 10-20 سال کا بھی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ کب زندگی ختم ہو جائے گی. کیا نوجوان مرا نہیں کرتے؟ اکثر نوجوان ہی مرا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت اس معاملے میں فکر کرنی چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں, اپنے بھائیوں کو دین پر لانے کی فکر کریں. دیکھو نماز فرض ہے, اگر ہم ادا کریں گے تو اس پر شکریہ کی بھی ضرورت نہیں کسی کو. ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا, یہ تو ہمارا فرض ہے. اگر آپ نے رب کی عبادت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو بتائیے, کیوں کوئی آدمی کہتے چلو بھائی اللہ کے در پہ نہیں جاتے ہم کہیں اور جا کے کر لیں گے عبادت، اس کے سوا کوئی در بھی نہیں. مشکل پڑتی ہے تو اسی کو پکارتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو اسی کو یاد کرتے ہیں. کیا ہو جائے کہ ہم خوشحالی میں اسے یاد نہ کریں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مضمون یہ ہے جس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مصیبت میں پکارتا ہے یا خوشیوں میں پکارتا ہے اور بعد میں اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور وہ مصیبت کو بھی میں بھی پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آواز کچھ مانوس ہے، یعنی آواز مانوس معلوم ہوتی ہے، ہم نے پہلے بھی سنی. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو خوشیوں میں یاد نہیں کرتا، مصیبت میں یاد کرتا ہے، تو مانوس آواز، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اس آواز کو ہم نے سنا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو پکارتا ہی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی تو بھی اللہ کو یاد کرو، اپنے بچوں کی تربیت دینی نہج پر کرو. لوگ اعتراض کرتے ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا، میں کہتا اپنے بچوں کو نیک بناؤ تم. بھائی اعتراض اگر کرتا ہے کوئی کسی پر تو ٹھیک ہے، تم ایسے بچے ایسے بچوں کی تربیت کرو کہ جن پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، ان کو دین کی صحیح تربیت دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرو، خود بھی چلو انہیں بھی چلاؤ. لیکن اگر ہم خود نہیں چلیں گے تو انہیں کیا چلائیں گے؟ جلسے جلوس یہ کچھ فی ذاتی مقصود نہیں ہے، کوئی مقصود اصل نہیں. جاتے ہیں کہ بھئی کوئی دین کی بات چند لوگ بیٹھیں گے کر لیں گے، اس میں بھی اس کا اہتمام کرو کہ اسپیکر کی آواز ایسی نہ ہو کہ لوگ تنگ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے اذیت نہ ہو. ایذائے مسلم حرام ہے، جلسہ کر رہے ہو راستے نہ روکو، کسی کو اذیت نہ پہنچے. حجر اسود کو چھونا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ جب رش کا معاملہ ہے، کسی کو دھکے دے کے آگے جاؤ گے تو اس کو اذیت دینا ہے. فرمایا کہ مت چومو، دور سے استلام کر لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو چوم لو. جو شریعت ہماری اتنی پیاری ہے، ہم یہاں پر جب تک اذیت نہ پہنچائیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا. تو اس لیے یہ سارے طریقے وہ ہیں جو سیرت کہلاتے ہیں. ہم نے صرف سیرت اس کو سمجھا ہے کہ چار پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں اور جو ہے وہ کچھ نعتیں وغیرہ پڑھ لیں، خاص راتوں میں جاگ کر عبادت کر لیں اور بس کر ختم. ایسا نہیں، زندگی ہر ہر موڑ پر تجارت یہ بھی جو ہے وہ عبادت میں داخل ہے اگر سنت طریقے پر. اس لیے میرے عزیز بھائی، بس چند باتیں اسی لیے میرا عرض کی کہ ہم بعض کام ہم سیرت کے نام پر کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں سیرت کے نام پہ دھبا ہوتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو معاشرہ اور ماحول ہے ہمارے اپنے ہی بعض احباب دوستوں میں، کہ بھئی ذرا سیر سپاٹے کے لیے نکلنا ہے، محلے میں اور علاقوں میں جا کر روشنی دیکھنی ہے. اب عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو بتائیے کہ سیرت کے نام پر یہ جائز ہے؟ شادی بیاہ میں بھی جائز نہیں، اور سیرت کے نام پر تو اور بھی زیادہ برا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد مرد اور عورتوں کا اختلاط. ٹیلی ویژن پر نعتیں آ رہی ہیں، اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہے ہیں، ناجائز اور حرام کام. اسی طریقے سے جلسہ کر رہے ہیں لیکن اگر اس میں نیت خدا نہ کرے یہ ہے کہ بھائی فلاں انجمن نے جلسہ کرایا، تو کتنا بڑا کام ہو لیکن اگر اس میں نیت خراب ہو تو وہ سب کام بیکار. حدیث میں آتا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک و من سام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی لوگوں کے اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ اس لیے رکھا اس نے بھی شرک کیا. اس لیے کہ دونوں چیزیں عبادتیں خالص اللہ کے لیے، اگر ہم لوگوں کے لیے کریں گے تو یہی تو شرک ہے بھائی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ شبیہ مسجد نبوی کی گنبد خضرا کے ماڈل، بیت اللہ کے ماڈل وہ زمین پر رکھے ہیں. اب بعض لوگ آ کر اس کا طواف بھی شروع کر دیتے ہیں، بعض اللہ کے بندے آ کر منتیں بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اس سے کیا نسبت ہے؟ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس طرح اللہ کا کعبہ بھی وحدہ لا شریک، دوسرا کوئی نہیں. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، گنبد خضرا بھی وحدہ لا شریک ہے، دوسرا کوئی گنبد خضرا نہیں. گنبد خضرا دنیا میں ایک ہی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جو ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہم دوسروں کی نقالی میں یہ سب کام کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو سوچو، بظاہر ہم محبت میں کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم توہین کر رہے ہیں، دین اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں اور میوزک پر. کتنا بڑا گناہ ہے، قوالی ساری کی ساری میوزک پر ہوتی ہے، لوگ بڑا ادب سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے ثواب کا کام. اس سے تو گانا سن لے آدمی تو گناہ تو ہے وہ بھی، لیکن کم از کم کوئی اس کو ادب کے ساتھ تو نہیں سنتا نا، کوئی یہ تو نہیں سمجھتا کہ بہت نیک کام ہے. لیکن قوالی کو لوگ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ بڑا دین کا کام، حالانکہ اس میں میوزک، اس میں جو کچھ سارے ہارمونیم اور نہ جانے کیا کچھ استعمال ہو. اسی طریقے سے نعت رسول کو میوزک پر پڑھنا یہ بھی جائز نہیں، حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے تشریف لائے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا، جہاں جہاں خرابی ہے اس کو دور کرنا ہوگا، تب تو ہم سیرت پر عمل کر سکتے ہیں. ورنہ میرے بھائی بس یہ خیال است و محال است و جنون است. خالی نام لینے سے، اپنے آپ کو عاشق رسول ظاہر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم عمل کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، میں خود بھی محتاج ہوں. یہ باتیں میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خود بھی محتاج ہوں. میرے لیے آپ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ دین حق پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، اور آپ کے طریقوں پر ہی زندہ رکھے، اور آپ کے طریقوں پر ہی ہمیں موت آئے، مرتے دم تک دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس سے خیر خواہی کے جذبے سے. اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ نہ تو اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ خدا نہ کرے کسی کے جذبات کو مشتعل کرنا مقصد ہے، نہ اس لیے عرض کی ہیں کہ میں کسی کو کمتر سمجھتا ہوں اپنے آپ سے، بلکہ آپ سب مجھ سے بہتر، بڑھ کر ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ اعمال دینی میں ہمارے اضافے فرمائے، اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھر میں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، انہیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو بھی پورے پورے دین پر چلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، محبت اور پیار کے ساتھ. آپ لوگوں کو تو موقع مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں دین کی بات سنتے رہتے ہیں، لیکن خواتین کو عام طور پر موقع نہیں ملتا. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے جو ہے وہ مواقع یہاں رہتے ہوئے عطا فرمائے ہیں. دیکھیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں یہاں پر. اتوار کو جو ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے عصر کے بعد، مختلف بزرگان دین تشریف لاتے ہیں. اگر صرف عصر سے مغرب تک ہی اپنی خواتین کو آپ وہاں بھیجتے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی. شوہر اپنی بیوی کے حقوق سمجھنے لگے گا اگر وہ بھی جائے گا، اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے حقوق سمجھنے لگے گی کہ میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا. بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب بیویاں شوہر کی قدر نہیں کر رہی، جواب دیتی ہیں. اسی طرح شوہر آگے کہتے ہیں، بیویاں جو ہیں وہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ہمارے یہاں قدا نہیں کر رہے. یہ سب اس لیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں. جب علم ہو جائے گا تو انشاءاللہ شوہر بیوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گا، اور اسی سے زندگیاں جنت بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھائی آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان سب کو بھی توفیق ادا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بہت کچھ کہنے کو جی جا رہا ہے لیکن وقت بھی اجازت نہیں دیتا، اور دوسرا یہ کہ بیان مختصر ہی ہو تو اچھا ہے، ورنہ پھر لوگوں کو اس سے تھوڑا سا وہ ہونا شروع، بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بہت بری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ہم اس کو دل و جان سے نہ سنیں. تو اس لیے انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیا تو آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سب ٹینٹ اس لیے لگانا تو بہت اچھا ہے کہ تاکہ پردہ رہے، ورنہ اتنے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. مختصر سا بھی اگر اہتمام ہو تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی ہوگا، کیونکہ یہ رسمی کارروائی نہیں بلکہ دینی طور پر ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے. یہ کچھ کتابیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، جن حضرات کو مل چکی ہیں تو وہ آگے پہنچا دیں، اور جنہوں نے حاصل نہیں کی وہ لے لیں، اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں بھی. یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ آپ حضرات لے لیں اور پھر اس کو اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں آپ کو انشاءاللہ حق بات معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.